الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. یہ آیات جو میں نے مختلف جگہوں سے پڑھی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے استقامت کے مضمون کو بیان فرمایا ہے جس کے بارے میں صوفیہ کا قول یہ ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، استقامت کا مرتبہ کرامت سے کہیں زیادہ ہے. کرامت کسی ولی کا اختیاری فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ جب چاہے جب ظاہر نہیں کر سکتا، جب اللہ کی مرضی ہوگی جب ظاہر ہوتی ہے. اور استقامت اختیاری فعل ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ استقامت کی بہت بڑی فضیلت ہے اور چاروں خلفائے راشدین سے استقامت کی تشریح منقول ہے کہ استقامت کہتے کس کو ہیں. پہلے تو لفظی معنی سمجھیں، استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا کھڑے ہونا. ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلائیے، ہمیں سیدھا راستہ چلائیے. سیدھے کھڑے ہونے کو استقامت کہا جاتا ہے. اور تشریح اس کی یہ کی گئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت کے 2 معنی ہیں اور وہ قرآن کی آیت سے ہی استقامت کے تشریح فرماتے ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تو ہے ایمان، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ ایمان ہو گیا. پھر آگے ثم استقاموا، پھر اس پر جمے، یہ عمل ہو گیا. لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی الفاظ سے استقامت کی تشریح فرمائی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ. یہ ایمان اور اعمال صالحہ کو استقامت کہا جاتا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کی تشریح فرماتے ہیں الاستقامۃ ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی شرح فرمائی ہے. فرمایا استقامت اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر جمے رہو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکتے رہو. ولا تروغ روغان الثعالب اور لومڑیوں کی طرح راہ فرار اختیار مت کرو. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے, یہ نہیں کرو. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. لب پہ ہوتا ہے نہ رہائے کاش جو اگر اور مگر میں رہتے ہیں. بس اگر یہ ہو گیا مگر, یہ چیز یہ لومڑیوں والی بزدلی ہے یہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا ہے. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. تو فرمایا استقامت اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے احکامات پر جمے رہو, اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچتے رہو, لومڑیوں کی طرح راہ فرار اختیار نہ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں, ان کے نزدیک استقامت کی شرح اخلاص عمل ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص کا اہتمام رکھو. یہی نصیحت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, اپنے دین میں اخلاص کا اہتمام رکھو, دین پر چلنے میں اخلاص کا اہتمام رکھو. یکفیک العمل القلیل, تمہیں تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح اخلاص عمل سے فرمائی ہے استقامت کی. چوتھے خلیفہ راشد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, رئیس المفسرین. ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, حضور نے ان کو یہ دعا دی تھی, اللہ ان کو قرآن کا علم دے دیجئے اور وفقہ فی الدین, دین میں تفقہ دین کی سمجھ ان کو نصیب فرما دیجئے. یہ دونوں حضرات استقامت کی تشریح فرماتے ہیں ادائے فرائض سے. استقامت نام ہے فرائض کی ادائیگی کا. جو اللہ نے فرض عائد کیا ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ فرائض کی ادائیگی. گناہوں سے بچنا یہ بھی فرض ہے. تو ان فرائض کی ادائیگی کا نام استقامت ہے. تو اس کے معنی سیدھا سیدھا چلنا, سیدھا سیدھا کھڑے ہونے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین ہم کو عطا فرمایا یہ پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, یہ پانچ چیزیں ہیں. ان پانچوں چیزوں میں عقائد کے اندر کوئی آدمی العیاذ باللہ اگر وہ بزرگوں سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اولاد دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ استقامت سے خارج ہو گیا. جتنے یعنی عقائد میں, عبادات میں, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات میں جو اللہ نے ان پانچوں شعبوں کے متعلق جو جو احکام دیے ہیں اور جن باتوں سے روکا ہے ان پانچوں چیزوں میں, ان سے رکتے رہیں, جن باتوں کا حکم دیا ان پہ عمل کرتے رہیں, اس کا نام استقامت ہے. ایک آدمی نے عقیدہ یہ رکھا بزرگوں کے بارے میں کہ اولاد یہاں سے ملتی ہے. کاروبار کی برکت چاہیے تو ان کے مزاروں پہ جاؤ, وہاں سے مراد پوری ہوگی. ظاہر ہے یہ استقامت سے خارج ہو گیا. یا العیاذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فاسد عقیدہ رکھا, یہ بھی استقامت سے خارج ہے. عقائد, پھر عبادات, عبادات کے اندر حج فرض ہو گیا حج کر نہیں رہے, نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کو قضا کر دیا, یہ استقامت کہاں رہی؟ عبادات کے اندر بھی استقامت ہو, جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے ان کو کریں, جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچیں. پھر معاملات ہیں, معاملات میں لین دین ہے, مخلوق کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے, کاروبار ہے, اس میں غلط چیزوں کو اختیار کرنا, غلط ذرائع کو اختیار کرنا, یہ ناجائز ذرائع کو اختیار کرنا بالکل غلط ہے, یہ استقامت کے خلاف ہے. اور معاشرت, رہن سہن, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اس میں ہم نے اللہ کے احکامات کو ملحوظ نہ رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے نہ روکے, مخلوق کی رعایت کر لی اور ان چیزوں کو کر لیا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے, تو یہ بھی استقامت کے خلاف ہے. رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے مخلوط شادیوں میں جانا جہاں پہ پردے کا انتظام نہ ہو, یہ مخلوق کو خوش کرنا ہوا, اللہ کو ناراض کرنا ہوا, استقامت سے خارج ہو گیا. اور اخلاقیات ہیں, جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے, جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے, جہاں پیسے خرچ کرنے چاہیے وہاں نہیں کرتے, اور جہاں نہیں کرنے چاہیے وہاں خوب پیسے خرچ کر, یہ تمام یہ چیزیں ہیں اخلاقیات سے متعلق. تکبر, عجب, اور باطنی اخلاق میں ریا آ جاتا ہے, ریاکاری وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں. اگر ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا تو ظاہر ہے استقامت کے خلاف ہے. تو اس چیز کا نام استقامت ہے کہ ان پانچوں جو یہ جو شعبے ہیں دین کے, ان میں جو اللہ نے فرمایا ہے اس پر عمل, جن سے روکا ہے ان سے بچنا. اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی, فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر, کہ جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, اللہ کے احکامات پر جمے رہیے, چلتے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک ولا تطغوا, اور آپ کے ساتھ جو لوگ توبہ کر کے کفر اور شرک سے جو ایمان لائیں, یعنی صحابہ کرام, وہ بھی ایسے ہی کریں. ولا تطغوا, اور وہ سرکشی نہ کریں, حدود سے تجاوز نہ کریں. انہو بما تعملون بصیر, اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اعمال کو, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے, دیکھ رہے ہیں. یہ تو استقامت کے اس باتی معنی ہوئے, اور آگے جو آیت ہے اس میں نفی والے معنی ہیں. ولا ترکنو, یہ ایجاب ہے, اب سلب آ رہا ہے. ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار, ولا ترک, رکون کہتے ہیں, ذرا سا آدمی کھڑے کھڑے تھوڑا سا ایک طرف کو جھک جائے, کچھ تھوڑا سا جھکاؤ اختیار کر لیا, خفیف سا تھوڑا سا بھی جھکاؤ, اس کو رکون کہا جاتا ہے. یہ نہ کریں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی, ظلم کے اندر یہی چیز داخل نہیں جس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں. ہر وہ چیز, وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم, کسی چیز کو اس کی مقررہ جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھنا بھی ظلم ہے. ان الفاظ کی روح سے تو ہم گھر میں پتہ نہیں کتنے ظلم کرتے ہیں, جہاں کے استعمال کی چیز ہے اس کو استعمال کر کے جو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھا, کہیں اور رکھ دیا, یہ بھی ظلم ہے. جہاں جو چیز کرنی چاہیے وہاں نہ کرنا, یہ ظلم ہے. نماز پڑھنی چاہیے وقت پر, نماز نہیں پڑھی, یہ ظلم ہے. گناہ سے بچنا چاہیے تھا, نہیں بچے, یہ ظلم ہے. تو ظلم کی تعریف میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. فرمایا لہذا کفر, شرک, بدعت اور اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیاں کرنے والے سب اس میں داخل ہیں. کفار بھی اس میں شامل ہو گئے, وہ بھی ظالم ہیں, اور شرک کرنے والے بھی اس میں شامل ہو گئے, وہ بھی ظالم ہیں. بدعت کرنے والے بھی, جو بدعت کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے, یہ لوگ بھی ظالم ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہ ہو, صحابہ سے ایک چیز صحابہ سے ثابت نہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, تابعین سے ثابت نہیں, تبع تابعین سے ثابت نہیں, سلف صالحین سے ثابت نہیں. اس کو دین سمجھ کے کرنا, اس کو دین سمجھنا, نہ کرے تو کوئی نہ کرے تو اس کو برا سمجھنا, اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. جو بھی اس میں مبتلا ہے وہ بھی ظالم ہے. تو کفر, شرک, بدعت اور گناہ گار, فسق و فجور, گناہ گار, جو لوگ گناہ گار ہیں وہ بھی ظالم ہیں. لہذا ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں, میرے نزدیک قرآن کی اس سے زیادہ سخت آیت کوئی اور نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا, ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, جو لوگ اپنے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف ذرا سا جھکاؤ بھی اختیار نہ کریں, اگر ایسا کیا تو آگ آپ کو پکڑ لے گی. تو ظلم کرنا, کفر, شرک, بدعت, گمراہی اور فسق و فجور میں مبتلا ہونا, یہ تو اس کو تو ظلم سمجھا جاتا ہے, چلیں سمجھ لیتے ہیں بہت سے لوگ, لیکن ان کی طرف تھوڑا سا میلان اختیار کرنا اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتا, اس کو بہت کم لوگ ہیں جو ظلم سمجھتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تھوڑا سا میلان بھی اگر اختیار کر لیا ان لوگوں کی طرف تو بس گئے, جو عذاب ان کو ہے وہی آپ کو بھی ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, اس پر بھی آگ کا عذاب اس پر بھی ہے کہ تھوڑا سا جھکاؤ اختیار کر لیا. اس لیے فرمایا قرآن کی اس سے زیادہ سخت آیت اور کوئی نہیں میرے نزدیک. اور یہ بھی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی میں بال سفید ہو گئے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ غم زدہ ہو کر کے, بڑھاپا آپ کی طرف تیزی سے آ رہا ہے. تو فرمایا, ہاں, شیبتنی ہود, مجھے ہود, سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس, حضور نے تو یہ فرمایا اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں, شیبتنی ہود و اخواتہا, ہود, سورہ ہود نے اور اس جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, جن میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور دوسری عذاب جن قوموں کو ہوا ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں, ان کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور کے بڑھاپے کا اصل سبب یہ والی آیت ہے سورہ ہود کی, فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا, اصل سبب یہ آیت ہے کہ جمے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے, جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں کفر اور شرک سے توبہ کر کے وہ بھی جمے رہیں, ولا تطغوا, اور سرکشی اختیار نہ کریں, حد سے تجاوز نہ کریں. فرمایا یہ آیت اصل سبب تھی حضور کے بڑھاپے کا اور بالوں کے سفید ہو جانے کا. اور مفسرین نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے حضور کے بال سفید کیوں ہوئے. وجہ یہ لکھی ہے کہ اس آیت میں استقامت کا حکم تو دیا گیا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی قید لگائی گئی ہے کہ وہ استقامت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ اختیار کریں. یہ بڑی سخت چیز ہے ایسے نہیں استقامت اختیار کریں, یہ نہیں فرمایا گیا. وہ استقامت اختیار کریں کما امرت جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے, وہ استقامت اختیار کیجیے. تو حضور اس وجہ سے بوڑھے ہوئے اور بال سفید ہوئے کہ نہ جانے جو اللہ کو استقامت مطلوب ہے وہ حاصل ہوئی مجھے یا نہیں ہوئی. پتہ نہیں وہ اس استقامت کے درجے کو میں پہنچا یا نہیں پہنچا جو اللہ کو مطلوب ہے, اس وجہ سے بوڑھے ہوئے. ایک وجہ یہ بیان فرمائی. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے مفسرین نے, وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا, کہ جو اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ کے ساتھ جو توبہ کر کے جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ کے اوپر اور وہ دین پر چلنے والے بن گئے, وہ بھی استقامت اختیار کریں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سوچا کہ اس آیت میں امت کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ والی استقامت اختیار کرو جو اللہ کو مطلوب ہے, تو امت پر تو یہ استقامت اختیار کرنا بہت ہی دشوار ہے, کیسے اس کو تحمل ہوگا. یہ سوچ کر اور اس فکر میں آپ بوڑھے ہوئے ہیں. یہ دو وجہیں بیان کی گئی ہیں اور شاید یہ دونوں ہی وجہ ہوں, ممکن ہے دونوں ہی وجہ ہوں, عین ممکن ہے کہ حضور نے یہ بھی سوچا ہو نہ جانے میں اس درجے پر پہنچا بھی یا نہیں پہنچا جو اللہ کو مطلوب ہے, استقامت کا وہ درجہ, کیونکہ فاستقم کما امرت کہا گیا ہے, وہ استقامت اختیار کریں جو اللہ کو مطلوب ہے. اور یا یہ سوچا, یہ بات بھی سوچی ہو کہ امت کے لیے وہ استقامت اختیار کرنا, اس درجے پر پہنچنا جو اللہ کو مطلوب ہے, امت کا ایک ایک فرد اس درجے پر پہنچے, کیسے ہوگا. حضور یہ سوچ کر بوڑھے ہو گئے اس فکر میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچے تو صحیح, حضور کو ہماری فکر کتنی تھی. اے اللہ, لہذا خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امت کے لوگوں کا حال یہ ہے, الایمان بمنزلت القمیص, امت کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایمان کرتے یا قمیص کی طرح ہوتا ہے, مرۃ تقمصہ و مرۃ تنزعہ, کبھی تم اس کو پہنتے ہو اور کبھی اس کو اتار دیتے ہو, جب وہ میلا ہو جائے اتار دیتے ہو. یہ الفاظ بیان فرمانے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ ایمان کبھی کبھی جوش مارتا ہے اور کبھی بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, یہ حالت ہوتی ہے امت کے لوگوں کی. اسی لیے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور یہ دعا فرمائی, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو, قلوب الناس بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لوگوں تمام انسانوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, جیسے چاہے موڑ دیتے ہیں. یقلبها کیف یشاء, اور موڑتے کس طرح ہیں. بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں فرمایا, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے نہیں دلوں کو موڑ دیتے, جب وہ لوگ خود ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. معلوم ہوا, ایک جب آج کوئی قوم یا کوئی فرد جب کسی غلط راستے پر چل نکلے اور توبہ نہ کرے تو اللہ پھر اس کے دل کو ٹیڑا کر دیتے ہیں. یہ دعا فرمائی, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو ثابت رکھیے اپنے دین پر. اور یہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا مانگنی واجب ہے, واجب قرار دی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. جب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوا تو اس میں یہ دعا بھی ہے, یہ بھی واجب ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم, چلائیے ہم کو سیدھا راستہ, سیدھا صراط الذين انعمت عليهم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات فرمائے ہیں, یہی استقامت کا راستہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب پہ مانگنی واجب قرار دی, اہدنا الصراط المستقیم. وہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ڈاکو ایسا تھا ان کے زمانے میں جو کئی مرتبہ اس نے جرائم کیے اور اس کو سزائیں ہوئیں, بالآخر اس کو پھانسی دی گئی, سولی دی گئی. تو حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے جب اس کو سولی دی گئی تو اس کے پاؤں چومے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ڈاکو ہے, آپ اس کے پاؤں چوم رہے ہیں. فرمایا میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں اس کی استقامت کی وجہ سے, کہ بری چیز پر کیسا جمع رہا یہاں تک کہ جان دے دی, اس کی استقامت کی وجہ سے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, مشہور ان کا معاملہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے دور میں یہ فرمایا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اور اس وقت وہ جو بادشاہ تھے اہل حکومت تھے وہ معتزلہ سے متاثر تھے, ایک فرقہ تھا وہ قرآن کو مخلوق کہتا تھا, وہ ان سے متاثر تھے. تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے, اس پر ان کو کوڑے لگائے گئے, بوٹیاں ان کی نوچی گئیں, یعنی ایسے کوڑے لگائے گئے کہ خون نکلا, گوشت نکل کے باہر, لوتھڑے باہر نکلے گوشت کے, زبردست ان کو سزا دی گئی. تو جب ان اور انہوں نے اس سزا کو برداشت کیا, نحیف اور کمزور جسم تھا لیکن برداشت کیا, اس کو ہٹے نہیں اپنے موقف سے. اور یہ استقامت, وہ پوچھا گیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اکثر یہ فرماتے تھے رحم اللہ ابا الحیثم, رحم اللہ ابا الحیثم, رحم اللہ ابا الحیثم, اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے, اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے. تو ان سے پوچھا گیا یہ آپ یہ کون ہے ابو الحیثم جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں, جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو میں ابو الحیثم نامی ایک مجرم کے سامنے سے گزرا, اس نے کہا احمد مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. اس نے کہا میں ابو الحیثم ہوں, مشہور ڈاکو, مشہور مجرم, کئی مرتبہ جیل ہوئی پھر وہی جرم کیا. اس نے یہی کہا دیکھیں مجھے کئی دفعہ سزا ہوئی مگر میں باز نہیں آیا, اور مجھے سزائیں میں نے سہی اور پھر جا کے وہی جرم کیے, پھر واپس آتا رہا اور اب پھر میں قید خانے میں ہوں. تو اس نے کہا احمد میں تو غلط کام سے نہیں رکا, سزائیں مجھے ہوتی رہیں, سزائیں برداشت کی, میں تو غلط کام میں سزائیں برداشت کرتا رہا, تم تو ایک صحیح کام کے لیے سزا برداشت کر رہے ہو, تم مت ہٹنا اپنے راستے سے. ان کے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہمت دے دی اور میں نے بہت اتنی بڑی سزا برداشت کر لی. استقامت سے جمے رہے نا, قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ اللہ نے آسان کر دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں رحم اللہ ابا الحیثم, اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے, اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے. تو یہ استقامت ایسی چیز ہے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم کا جوڑا پہننے والے, 200 درہم کا اعلیٰ ترین خوشبو لگانے والے, 200 درہم کا جوڑا پہننے والے, لیکن جب ایمان لائے تو پھر یہ حالت ہوئی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے, چادر وہ ان کا لباس چادر تھی اور اس پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے, اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیون تھا. حضور کو ان کی پہلی حالت بھی معلوم تھی اور اس حالت کو دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہے مصعب ابن عمیر کا کیا حال ہے؟ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. رو پڑے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن انہوں نے چھوڑا دین کو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا دین کو، عمار ابن یاسر نے دین کو چھوڑ دیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو چھوڑ دیا، سب نے کڑی سزائیں برداشت کی لیکن دین سے نہیں ہٹے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. اور اس استقامت کا انعام یہ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، جمے رہے. اللہ کے رب ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہو اس کو پورا کرنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اللہ کی فرما برداری میں کوئی ناراض ہو جائے تو اللہ کے دین پر جمے رہنا، اور مخلوق سے رویے میں نرمی سے پیش آنا. یہ ہے استقامت. یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے رہو، کوئی ناراض ہو پرواہ نہ کرو، اس کو خوب گالیاں دو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. جو بزرگوں نے تشریح کی ہے اس پر چلنا پڑے گا. اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ شریعت پر عمل میں سختی، مخلوق سے رویے میں نرمی. شریعت پر عمل میں سختی، مخلوق سے رویے میں نرمی، اس کو کہتے ہیں استقامت. شریعت پر سختی سے عمل کر رہے ہیں اور جو مخلوق رکاوٹ بن رہی ہے اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آ رہے ہیں، یہ استقامت نہیں ہے. کیونکہ یہاں اخلاقیات متاثر ہو رہے ہیں، اخلاقیات کی حدود سے باہر تجاوز کر لیا اس نے، لہذا استقامت میں نہیں رہا. پانچ شعبے میں نے دین کے گنوائے تھے شروع میں. شریعت پر بھی سختی سے عمل ہے، اور اس شریعت پر سختی سے عمل کرنے میں جو مخلوق رکاوٹ بن رہی ہے اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آ رہے ہیں، یہ استقامت نہیں ہے. شریعت پر عمل میں سختی، مخلوق سے رویے میں نرمی. جو شریعت پر عمل کرنے میں مخلوق رکاوٹ بن رہی ہو اس سے رویے میں نرمی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ چچا تایا ہوں، ماموں ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے دفتر کے ساتھی ہوں، کالج یونیورسٹی کے ساتھی ہوں، آپ نرمی سے نرمی کا رویہ اختیار کیجئے. ایسا نہ ہو کہ کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا، غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا. مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں، کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا، غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا. خدا کی محبت عجب شے ہے ناصر، غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا. نگاہیں ہو سیدھی چلیں، نگاہیں ہو نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. اگر بد نگاہی کی عادت نہ چھوڑی تو پھر کیسے مولا تلک جائیے گا. اکیلے نہیں دور تک جائیے گا، بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا. تو بھائی اس کو استقامت کہا جاتا ہے، شریعت پر عمل میں سختی، مخلوق سے رویے میں نرمی، یہ استقامت ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پھر جمے رہے اس پر. ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تتنزل عليهم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی مت کرو، غم بھی مت کرو. وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست رہے، اور جہاں تم آخرت کی طرف جا رہے ہو اس میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے. ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی تم آرزو کرو, جو تم مانگو اللہ سے وہ بھی مل جائے گا تمہیں, بلکہ جو تمہارے دل میں پیدا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. نزلا من غفور رحیم, یہ مہمان نوازی کے طور پر ہے تمہارے بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے. اس کی بھی تفسیریں مختلف ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, یہ جو ملائکہ نازل ہوں گے اور یہ بشارت دیں گے کہ خوف مت کرو, غم نہ کرو اور جنت کی خوشخبری لے لو, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں, اور جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے, وہ کچھ ہے جو تم مانگو وہ بھی مل جائے گا, اور اللہ یہ غفور اور رحیم رب کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے. یہ جو الفاظ اور بشارت کے جو کلمات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, یہ فرشتے اس وقت کہیں گے جب موت کا وقت ہوگا, موت کے وقت یہ کہیں گے. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میدان محشر میں جب شق القبور ہوگا, قبریں کھلیں گی پھٹیں گی اور ان سے لوگ باہر نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے, اس وقت یہ بشارت دی جائے گی. یہ دو تفسیریں ہوئیں. تیسری تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وقی ابن جراح, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وقی ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ, تیسری تفسیر ان کی ہے. یہ فرماتے ہیں تینوں وقت میں ہوگا, تین وقت میں, نمبر ایک موت کے وقت, نمبر دو قبر میں, نمبر تین جب قبروں سے باہر نکلیں گے میدان محشر میں, اس وقت تینوں وقت میں یہ بشارت دی جائے گی. گھبراؤ نہیں, خوف نہ کرو, جنت کی خوشخبری لے لو, اور ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں, جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے اور جو تم مانگو گے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور یہ تمہارے بہت مغفرت فرمانے والے رب اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورِ رَحِيم, ان تین وقتوں میں یہ انعام ملے گا. اور یہ بھی استقامت کا انعام سورہ احقاف میں بیان فرمایا, دیکھیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خوب سن لو, اللہ کے دوستوں پر, اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے نا, یہ اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. یہ الفاظ سورہ احقاف میں استقامت پر بھی یہی انعام ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, یہی لا خوف عليهم ولا هم يحزنون کا انعام ایمان اور انفاق پر بھی ہے, جو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کی, خیر کے کاموں میں پیسے خرچ کرنے کی عادت ڈال لے اس کو بھی یہی انعام ملے گا. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, یہاں پر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون کا انعام استقامت پر بھی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہے اس پر, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. معلوم ہوا جو اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرے پھر اس پر جم جائے اور شریعت پر سختی سے عمل کرے, مخلوق جو رکاوٹ بن رہی ہو اس کے ساتھ نرمی کا عمل کرے, نرمی سے پیش آئے, ایسے لوگوں کو اللہ ایسی ہمت عطا فرماتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے, بے خوف و خطر اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں, سلوک کی منزلیں, اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتے ہیں. یہ بھی استقامت کا انعام ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, کچھ باتیں جمعے کو بھی میں نے عرض کی تھیں, میں تو اپنے لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں بھائی, سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں کہ اللہ کرے مجھے استقامت نصیب ہو جائے, اس لیے میں اپنا پہلے تو اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں, پھر اگر کسی کو میری وجہ سے فائدہ ہو جائے تو یہ میری مغفرت کا سامان ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ یہ مضمون مزید بیان کر دیا جائے تاکہ میری بھی کچھ ہمت ہو جائے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, رمضان میں ہم نے بہت سی عبادتیں کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ رمضان تک مخصوص تھیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ کسی نفلی عبادت کو، فرض تو اپنی جگہ ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کسی نفلی عبادت کی عادت ڈالی اور اس کو چھوڑ دیا، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے. پوچھ لیں علماء سے، تحقیق کر لیں. یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. اے عبداللہ ابن عمر، فلاں شخص کی طرح مت بننا، پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی، اس کی طرح مت بننا. حضور نے نصیحت فرمائی. یہ اور اس جیسی اور روایات کی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کسی نفلی عبادت کی عادت ڈالی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، مکروہ ہے یہ. اب ہم سوچیں رمضان میں ہم کتنی نفلی عبادتیں کرتے تھے، سحری ہوئی تو ہم نے جلدی سے دو رکعت نماز پڑھ کے پھر سحری کھانے بیٹھ گئے، تہجد پڑھ لی، صبح فجر کی نماز کے لیے آئے تو فجر کے بعد تلاوت کر لی، اور پھر اشراق کا وقت ہوا تو اشراق کے نوافل پڑھے، صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہوا تو نوافل پڑھے، اوابین کا وقت ہوا تو اوابین کے نوافل پڑھے، تراویح کا وقت ہوا تو تراویح پڑھی، اور پھر اس کے بعد نفلی عبادات کی، جیسے ہی رمضان رخصت ہوا نفلی عبادات کی رخصت، چھٹی چھٹی ہوئی سب. یہ مکروہ ہے. اس لیے بھائی اس درجے میں نہ صحیح جو ہم رمضان میں کرتے تھے، اس درجے میں نہ صحیح، کسی درجے میں، خفیف درجے میں ہم نفلی اعمال جاری رکھیں تاکہ اس مکروہ عمل سے بچیں. چار رکعت نماز اشراق کی پڑھتے تھے تو دو رکعت پڑھ لیں، اوابین کے وہ بہت 20 رکعت تک منقول ہے اوابین کے نماز سے. اگر ہم زیادہ پڑھتے تھے تو ہم 6 رکعت پڑھ لیں مغرب کے فرض کے بعد، مغرب کے فرض کے بعد سنتیں جو موقعہ ہیں ان کو شامل کر کے کوئی 6 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو اوابین کی فضیلت مل گئی. تو مغرب کی 2 سنتیں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد دو رکعت کر کے 2 نفل اور پڑھ لیں تو اوابین کی فضیلت مل جائے گی. یہ کر لیں، کچھ تو کریں. اسی طریقے سے کوئی رات کو، رمضان میں ہم اٹھتے تھے رات کو، اٹھ جاتے تھے، سحری میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں رمضان شریف میں. اب اٹھنا مشکل ہے لیکن اس کا بھی حل ہے، ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل. جو بھی نفلی نفل نمازیں عشاء کے فرائض کے بعد پڑھی جائیں اللہ تعالیٰ اس کا شمار تہجد میں فرماتے ہیں. لہذا افضل تو یہ ہے کہ عشاء کی 2 جو سنتیں موقعہ ہیں فرض کے بعد، اس کے بعد نفل سے وتر سے پہلے، وتر سے پہلے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، یہ افضل درجہ ہے. اور کوئی ایسا نہ کر سکے تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یہ بھی تہجد ہو گئی. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے اور سو گئے، اسی میں توبہ کی بھی نیت کر لیں، اسی میں حاجت کی بھی نیت کر لیں، کوئی حاجت ہو تو اس کی بھی نیت کر لیں. تمام گناہوں سے بالغ ہونے سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں توبہ کرتا ہوں، یہ 2 رکعت، اسی 2 رکعت میں اس کی بھی نیت کر لیں، اسی 2 رکعت میں تہجد کی بھی نیت کر لیں، سب کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو بھائی کچھ نہ کچھ، اور ہم نے زکوٰۃ ادا کی، بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی، تو زکوٰۃ تو ایک دفعہ ادا کر دی لیکن نفلی صدقات تو ہم دے سکتے ہیں سارا سال، اس کی عادت ڈالیں. اور نفلی صدقات بھی ہم نے دیے رمضان میں، اس کو بھی جاری رکھیں. تو یہ جو ہم نے اعمال کیے اگر ہم غیر رمضان میں بھی کر رہے ہیں تو استقامت ہے، ورنہ استقامت نہیں ہے، ورنہ ہم استقامت سے ہٹ چکے ہیں. یہ سوچنے کی اور غور اور فکر کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی نے دعا بھی سکھا دی استقامت کی، کوئی اگر استقامت سے رہنا چاہتا ہو اس کی دعا بھی سکھا دی. لیجیے اور کیا چاہیے ہمیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا ہے استقامت کی. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت نصیب فرمائیے. یہ جو یہاں رحمت کا لفظ آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں وہو التوفیق للثبات علی الحق. یہاں رحمت کے لفظ سے مراد کیا ہے؟ وہو التوفیق للثبات علی الحق، حق بات پر یا دین پر، جو بھی آپ تعبیر سمجھ لیں، حق بات پر، حق پر چلنے کی ثابت قدمی عطا ہو جائے، توفیق نصیب ہو جائے، حق پر ثابت قدمی کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ ہے اس رحمت سے مراد یہاں. وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. الفاظ دیکھیے، اپنے رحمت تو ہر رحمت اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے، لیکن یہاں الفاظ ہیں اپنے پاس سے. جیسے ہم بزرگوں سے کہتے ہیں نا، کوئی خاص وظیفہ اپنے پاس سے نصیب فرما دیجئے، کوئی عطا فرما دیجئے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کوئی وظیفہ دے دیجئے، حضرت نے کہا یہ پڑھ لیا کرو. اس نے کہا نہیں حضرت، کوئی سینے سے دے دیجئے، یہ نہیں چاہیے، سینے سے دے دیجئے. حضرت نے فرمایا سینے میں تو بلغم ہے، چاہیے تو نہ. تو بعض لوگ اس طرح تنگ بھی کرتے ہیں. تو وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے ہمیں رحمت نصیب فرمائیے. تو یہ مراد وہو التوفیق للثبات علی الحق، کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. انک انت الوہاب، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، یعنی اے اللہ ہم آپ سے یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں، حق پر ثابت قدم رہنے کی دعا، استقامت کی دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ عطا فرمانے. وہاب مبالغے کا صیغہ ہے، آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. جب آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہماری مراد پوری کرنا بہت آسان ہے، آپ اس کو پورا کر دیجئے. انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. یہ دعا ہے استقامت کی، بس اس کو ہم اپنا معمول بنائیں. اور میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، کہ یہ جو قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، ان کی تعبیر یوں ہے کہ بادشاہ نے خود درخواست کا مضمون سکھا دیا، بادشاہ نے درخواست کا مضمون خود سکھا دیا، تو اب قبولیت میں کوئی تردد نہیں. کوئی شخص کسی وزیر کے پاس جائے، بادشاہ کے پاس جائے، اسے کہے میرا یہ کام ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، ارے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ اس طرح ایک اپلیکیشن لکھ کے لے آؤ، اگر وہ یوں کہہ دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ بس صرف اپلیکیشن لانے کی دیر ہے، آپ کا کام بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ اپلیکیشن کے الفاظ سکھا دیے. ارے ثابت قدمی چاہتے ہو، لو جلدی سے ان الفاظ میں دعا کر لو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بادشاہ نے خود درخواست کا مضمون سکھا دیا، تو اب قبولیت میں کیا تردد ہے؟ اب صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے، مانگے ہم، پڑھے نہیں، مانگے. اور پڑھنا الگ ہوتا ہے، مانگنا الگ ہوتا ہے. مانگنا یہ ہے کہ بس مانگتے رہو، کھولیں وہ یا نہ کھولیں. دیکھیں مانگنے کا مفہوم اس شعر میں ہے، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. بس. اور یہ خواجہ صاحب کا ہی شعر ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں کتنا پیارا مضمون بیان کیا ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے. کیا الفاظ ہیں، غور کیجئے ذرا، امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے. دعائیں قبول نہ ہونا، یہ بھی دعاؤں کا قبول ہونا ہی ہے. امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مسلسل عرض کرتا رہے، اللہ کو مزہ آتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. جو دعائیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی، اس سے ہم بدظن نہ ہوں، بدگمان نہ ہوں، بددل نہ ہوں. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو ہماری دعائیں مانگنا پسند آ رہا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے دے دی اس کو یہ چیز، تو یہ تو دعا مانگنی چھوڑ دے گا. پھر بھائی ہمیں ایک چیز کی ہم طلب کر رہے تھے، اللہ یہ دے دے، وہ مل گئی تو ہم اب دعا مانگیں گے اس کی؟ چھوڑ دیں گے. لہذا اور اللہ کو اچھا لگ رہا تھا لہذا اللہ دیتے ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مانگتا رہے مجھ سے, اچھا لگ رہا ہے. تو فرمایا امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے. یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے, مسلسل عرض کا بہانہ ہے یہ. اللہ چاہتے ہیں بس اسی طرح میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہے میرا, تو بس ہم اس کی رٹ لگائیں. ربنا لا تزغ. دیکھیں میرے دوستو, میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں, فرض کریں اگر یہ دعا مانگتے رہے ہم موت تک اور ہمیں استقامت نصیب نہ ہوئی, اس دعا کی برکت سے استقامت والوں میں شمار ہو جائے گا قیامت کے دن. قیامت والے دن جو استقامت والوں کی صفیں لگیں گی نا, اس میں ہم بھی کھڑے ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو مسلسل مانگتے رہیں, دعا نہ چھوڑیں, دعا مانگنا نہ چھوڑیں, چاہے استقامت ملے نہ ملے. اس دعا مانگنے کا یہ انعام کم ہے کہ چاہے ہمیں استقامت دنیا میں نہ ملی ہو, پھر بھی قیامت کے دن ہم استقامت والوں کی صفیں جو لگیں گی اس میں ہی کھڑے ہوں گے. بس آپ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ استقامت معمولی چیز نہیں ہے, اور یہ دعا مانگنا معمولی چیز نہیں ہے. آپ دعا مانگیے بس, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ وہ کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. ہمارا کام فقیر, ہم فقیر ہیں. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. 55 ہو گئے کیا اس میں؟ 53, اس میں بھی 53 ہو گئے. یہ اے انسانوں تم تو فقیر ہو. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں, رجسٹرڈ بیگرز ہیں ہم, رجسٹرڈ بیگرز. اور ہماری جو رجسٹرڈ بیگرز ہونے کی اور رجسٹرڈ فقیر ہونے کی رجسٹریشن قرآن میں ہے. وہ کہاں ہیں؟ یا ایها الناس, اے ساری دنیا کے انسانوں, انتم الفقراء الى اللہ, تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ تعالی بے پرواہ ہیں اور لائق تعریف ہیں. یہ ہماری فقیری کی رجسٹریشن ہے, یہ ہماری فقیری کی رجسٹریشن ہے جو قرآن میں منقول ہے. اور فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ صدا لگانا. فقیر, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میر تقی میر ہیں یہ. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. لو بھائی دے بھی نہیں رہے, جو یہ دنیا کے فقیروں کا حال بتا رہے ہیں میر تقی میر, جو نہیں دے رہے ان کو بھی دعا دے کے جا رہے ہیں. اچھا بھائی تم نہیں دے رہے, جاؤ ہمارے مانگنے پہ تم نے کچھ دیا نہیں, ہمیں پیسے نہیں دیے, کوئی بات نہیں ہم تمہیں بھی دعا دیتے ہیں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو بھائی فقیر کا کام تو آواز لگانا ہی ہے, بس ہم یہ دعا مانگیں ربنا لا تزغ قلوبنا. اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں. بالفرض استقامت نہ بھی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی استقامت والوں میں حشر فرمائیں گے. ہے قرآن حدیث میں آتا ہے, نصوص سے ثابت ہے. ایک آدمی قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرے, قرآن اس کو یاد ہی نہیں ہوتا مگر وہ حفظ کرنا بھی نہیں چھوڑتا, اللہ حفاظ میں ہی شمار فرمائیں گے. ایک آدمی علم دین حاصل کرے راستے اور اس کا انتقال ہو جائے, علم دین حاصل کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے, علماء میں حشر ہوگا. ایک آدمی نے حفظ کرنا شروع کیا, حفظ کر رہا تھا انتقال ہو گیا, حافظوں میں شمار ہوگا. کیونکہ وہ راستہ تو طے کر رہا تھا, اللہ سے مانگ تو رہا تھا, طلب تھی اس کو, بس اسی پر معاملہ ہو جائے گا اللہ کے یہاں. لہذا اس دعا کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور اس کا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نوافل وغیرہ پڑھیں تو اس میں کبھی کبھی درود شریف کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیں سلام پھیرنے سے پہلے, تاکہ نماز کی حالت میں دعا ہو جائے تو قبولیت کی زیادہ امید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.